أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. سورة بقرة کی آیت نمبر ہے 267. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا. فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو، من طیباتی وہ پاکیزہ چیزیں، کسب تم جو تم نے کمایا ہے، یعنی اس پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے، ومما اور اس مال میں سے اور ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرو، اخرجنا لکم من الارض جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون اور تم اس میں سے خبیث اور ردی چیزوں کا ارادہ مت کرو کہ جس کو تم خرچ کرنے لگو، ولستم بآخذی درا حال کہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر جاؤ، وعلموا اور جان لو، ان اللہ غنی حمید کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، حمید ان تعریف کے قابل ہیں، تعریف والے ہیں. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، بلکہ جو فرمایا کہ انفقو من طیبات ما کسبتم، جو تم نے مال کما کر حاصل کیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. لیکن خرچ کرنے کے لیے اللہ پاک نے قید ذکر فرمائے طیبات، کہ وہ پاکیزہ ہونا چاہیے. علماء نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو مال پاکیزہ کمائی سے انسان کماتا ہے، یعنی جو آمدنی اس کی حلال ہوتی ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. آمدنی اگر حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو وہ مال اللہ کے راستے میں نہ دیا جائے، اللہ کے لیے خرچ نہ کیا جائے، جائز ہی نہیں ہے ہمارے لیے. چوری کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، غصب کا مال ہے، سود کا مال ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال ہے، خیانت کر کے حاصل کیا ہوا مال ہے، تو یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے. خرچ کریں گے تو ثواب بھی نہیں ملے گا اس کا. جو حرام مال ہوتا ہے تو حرام مال مالک کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے، شریعت کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے. جیسے سود آپ نے کسی سے لیا ہے، جتنی ہماری تجارتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر گاڑیاں، کاریں وغیرہ ہم لوگ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو اب لوگ جو ہیں ان سے گاڑی کسی کو بیچ دی، انٹرسٹ پر خرید لی خریدنے والے نے، اب انسٹالمنٹ پہ جو ہے پیسے بھرتے جا رہے ہیں. گاڑی ہے 70,000 کی، گاڑی ہے 40,000 کی، ہم 50,000 60,000 دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں. تو لینے والے کے لیے وہ لینا جائز نہیں ہوتا. جو جائز صورتیں ہیں جب آپ مسئلے پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے. تو لینے والے کے لیے تو لینا جائز نہیں ہے. 10,000 جو زائد وہ لے رہا ہے، 5,000 جو زائد لے رہا ہے، آپ اپنے استعمال میں کرے، کسی اور کو دے دے، اس سے پہلے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس آدمی سے اس نے سود کے پیسے لیے ہیں اس کو واپس کرے. اصلاً بینک سے مثال کے طور پر ہم سود لے لیتے ہیں، تو بینک کا جو سود ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے اپنی ذمہ داری یہ ہے اصلاً کہ وہ سود جس آدمی کا ہے اس کو واپس کریں. شریعت کا حکم اصل میں یہ ہے، کسی سے مال آپ نے غصب کر کے لے لیا ہے تو جس کا وہ مال ہے اس کو دینا ہے، جس کی جو چیز ہے اس کو دینا ہے، بس ہم استعمال نہیں کر سکتے. اب ہمارے لیے مجبوری ہے کہ ہم مالکوں کو ڈھونڈ نہیں سکتے، بینک سے لیں گے تو کس کے ہیں پیسے، وہ متعین کرنا مشکل ہے، پوری قوم کا پیسہ ہے وہ، تو وہاں پر مالک کو ڈھونڈنا ہماری طاقت سے باہر ہے، کس کا پیسہ کون سے مالک کا ہے. تو وہاں حکم یہ ہوتا ہے کہ بھائی غربا میں اور ضرورت مندوں میں وہ مال تقسیم کر دیا جائے. تو حرام جو مال ہوتا ہے, یعنی ناجائز طریقے پر ہم نے جو مال کمایا ہے, جو مال حاصل کیا ہے, اس کے بارے میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ اصل مالک کو لوٹا دیا جائے. اصل مالک معلوم نہیں ہے تو پھر غریبوں میں تقسیم کرنے کی باری جب آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی اللہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب لا یقبل الا الطیب, اللہ پاک ہیں, پاکی کو پسند فرماتے ہیں, پاک چیزوں کو پسند فرماتے ہیں, تو اس لیے اس طرح کے لوٹ مار کر کے, دھوکہ دہی اور خیانت کر کے جو مال حاصل کیے جاتے ہیں, تو وہ مال جو ہے نا اللہ کے راستے میں دینا ہمارے لیے جائز ہی نہیں. اچھا, جو مال ناجائز ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے, اس کو جب آپ غریبوں میں دیں گے تو ثواب کی نیت بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں, تو کیا ثواب کی نیت کریں گے آپ. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو آدمی نے مال کمایا ہے, حلال کمائی کی جو آمدنی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, حلال میں بھی جو عمدہ مال ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے, جو ردی ہے, جو کھوٹا ہے, وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہیے. کیا مطلب؟ اسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کپڑے رکھے ہوئے ہیں, نئے کپڑے بھی ہیں, پرانے کپڑے میں بھی پرانے بھی ہیں, نئے تو خود رکھ رہے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے آپ دے رہے ہیں کسی اور کو, اس سے منع کیا گیا. اگر اللہ کے راستے میں دینا ہے تو آپ جو ہے وہ مال دو کہ جو سب سے عمدہ ہو یا متوسط درجے کا ہو, ایسا مال اللہ کے راستے میں مت دیا کرو کہ اگر تم کو خود وہ مال دیا جائے تو تم خود اس کو قبول نہ کرو. اللہ ان تغمضوا فی, یہاں پر آگے خود اللہ پاک فرماتے ہیں جب دینے کی باری آ رہی ہے تو سب سے پھٹا ہوا کپڑا کہ جو ہم خود پہن یعنی اس اتنا گھستے ہیں اتنا گھستے ہیں اتنا گھستے ہیں کہ جب خود پہننے کے قابل نہیں رہتے تو اس وقت ہم کو ضرورت مند یاد آ جاتے ہیں کہ بھائی ان کو دے دیا جائے تو وہ استعمال کر لیں گے. اس حالت میں دو کہ وہ بھی پہن کر جو ہے نا آپ کو دعائیں دیں, پھر ایسا نہ ہو کہ خود کے پہننے کے قابل نہ ہوں اس وقت دے رہے ہو. پہلے جیسے شریعت میں حکم یہ ہے کہ بکریوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے, گایوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے, اونٹوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے, جس کے پاس جانور ہے نا ان جانوروں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے شریعت میں. اب جو ہے جب اس میں سے زکوٰۃ دینا ہے تو بالکل ایسی بکری آپ دے رہے ہیں, ایسی گائے آپ دے رہے ہیں, ایسا اونٹ دے رہے ہیں جو بالکل لاغر ہے, دبلا ہے, پتلا ہے, گوشت جس کا صحیح نہیں ہے, ہڈیاں اس کی جو ہے نا بالکل نظر آ رہی ہیں, جس میں سے گوشت بالکل ختم ہو گیا, تو ایسا مال دینے سے منع کیا گیا. عمدہ مال اللہ کے راستے میں دو کہ جس مال کو دے کر آدمی خود بھی جو ہے نا مطمئن ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ, چوں عظیم ذات ہے وہ. قریبی رشتہ داروں میں جب آپ تحفے دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اگر ان کو دیں گے تو کیسے لگیں گے, ان اپنی بے عزتی بھی ہے, ان کی بے عزتی بھی ہے, دنیاوی جو عہدہ رکھتے ہیں, دنیاوی جو مقام رکھتے ہیں, اللہ نے جن کو دنیاوی کچھ عہدوں سے نوازا ہے, جب آپ ان کو کچھ ہدیہ کر رہے ہیں, کچھ گفٹ کر رہے ہیں, تو دینے سے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ کون سا مال دینا ہے, کون سا صدقہ دینا ہے, کون سی چیز دینا ہے. دس یہ سمجھ میں آئیں گے نہیں آئیں گے, یہ قبول ہوگا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں تو برا تو نہیں مان جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں بھی جب صدقہ کیا جا رہا ہو تو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ صدقہ اللہ کے بارگاہ میں ہم دے رہے ہیں کہ جس نے ہم کو دیا ہے اسی کے لیے دینا ہے, تو کیسا صدقہ ہونا چاہیے پھر وہ, یعنی جو دینے والا ہے ساری نعمتیں اسی کی ہے, مال و دولت اسی کا ہے, جاب اور ملازمت اسی کی ہے, پیسے اسی کے ہیں, سب کچھ اسی کا ہے, اور اس کے لیے جب دینے کی بات آتی ہے تو سب سے پھٹا ہوا, سب سے گھسا ہوا, سب سے خراب. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تیمم الخبیث منہ, یعنی ایسی گھسی پٹی اور ردی اور خبیث چیزیں دینے کا ارادہ بھی مت کرو. تیمم کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے کے, اللہ پاک فرماتے ہیں مت دو, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا کہ ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے, تمہارا دل اتنا صاف ہونا چاہیے. اسی لیے حکم ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ خاص قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص رضا اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. جو ہم کو پسند ہیں, جو لینا ہم پسند کرتے ہیں وہ دیں آپ, پھر جو لینا پسند نہیں, ضابطہ یہ ہے اس کا, جو آپ لینا پسند کرتے ہیں تو وہ دیں, جو آپ لینا پسند نہیں کرتے ہیں وہ دینا بھی نہیں چاہیے پھر کسی کو. خود کے لیے خریدنا ہو تو بڑی عمدہ چیزیں ہیں, برانڈیڈ چیزیں ہیں, کوالٹی والی چیزیں ہیں, برانڈ کی چیزیں ہیں, لوگو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں, جی برانڈس کا جو ہے نا نام اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں, لیکن جب کسی اور کو دینا ہے, کسی ضرورت مند کو دینا ہے, تو بالکل اس وقت دکاندار سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی لو پرائز آپ دکھائیں, بالکل چیپ والا چاہیے, سب سے سستے والا چاہیے. آپ اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں غیروں کے لیے بھی وہی پسند کریں, یہ ایمان کا کمال ہے. ایمان کا کمال یہ ہے, حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے لیے وہی یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایمان کے کمال میں سے ہے یہ. تو فرمایا کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو تم نے کمایا ہے اپنی پاکیزہ کمائی میں سے وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ حلال مال میں سے خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ حلال مال میں سے بھی جو عمدہ ہو وہ خرچ کرے آدمی. اگر ویسے چیزیں زائد رکھی ہوئی ہیں، استعمال میں نہیں آ رہی ہیں، پھٹی پرانی ہیں، نہیں دے سکتے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے. جب آپ کے پاس موجود ہے اور آپ دے سکتے ہیں، یہ بھی دے سکتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، تو پھر عمدہ چیز دینا چاہیے. پھر ضرورت مندوں کو جو آپ کے پاس موجود ہے آپ تقسیم کر دیں. اس کے بعد فرمایا کہ اومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس کو بھی جو ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اب علماء نے ایک مطلب تو اس کا یہی بیان کیا ہے کہ یہ نفلی صدقات مراد ہیں، اوپر جو ہے نا واجب صدقات مراد ہیں، فرض صدقات مراد ہیں، اور اس سے نفلی صدقات مراد ہیں. لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں دینے کا حکم ہے. ایک تو ہمارے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، انویسٹمنٹ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جانور ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ٹھیک، اسی طرح زمینوں سے جو پھل سبزی فروٹس وغیرہ اگتے ہیں نا ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں. بنیادی طور پر زمینوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک زمین عشری زمین ہوتی ہے اور ایک زمین خراجی زمین ہوتی ہے. عشری زمین میں عشر واجب ہوتا ہے، خراجی زمین میں ٹیکس واجب ہوتا ہے. عشری زمین کس کو کہتے ہیں؟ عشری زمین اس زمین کو کہتے ہیں کہ جو زمین مسلمانوں نے کافروں سے فتح حاصل کر کے لی ہو. جیسے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، پہلے کافر تھے وہاں پر قابض، یا پھر جو ہے وہاں کے رہنے والے خود اسلام قبول کر لی، کافر تھے سب نے اسلام قبول کر لیا، ان کے پاس زمین آ گئی، اب وہ عشری بن جائے گی زمین. ہو یا مسلمان حکومت ہے تو وہ لوگوں کو جو ہے اجازت دے دے کہ اپنی زمین خود آباد کر لو، خود زمین کی جو ہے نا ترتیب بنا لو، زراعت کی ترتیب بنا لو. لوگوں نے جو ہے نا زمین کو آباد کر لیا، تو وہ زمین جو مسلمان حکومت کی طرف سے کسی کو ملے، یا وہ زمین جو کافروں سے فتح حاصل کر کے لی گئی ہو، تو وہ زمین عشری زمین کہلاتی ہے. اس میں 10% زکوٰۃ میں دینا ضروری ہوتا ہے. جو بھی پیداوار نکلے گی، سبزیاں نکلیں گی تو وہ 10% دیں گے، غلے اور اناج نکلیں گے تو وہ دیں گے، پھل فروٹ نکلیں گے تو وہ 10% دے دیں گے. اچھا، پھر اس میں بھی تفصیل ہوتی ہے کہ آدمی خود اس میں جو ہے محنت کرتا ہے، پانی کا انتظام، ہل جوتنے کا، یہ وہ سارے اخراجات اٹھاتا ہے. تو اگر اخراجات خود اٹھا رہا ہے تو اس میں یعنی اس کا اور آدھا ہو جاتا ہے پھر. لیکن اگر آسمانی یعنی آسمان سے جو پانی برستا ہے اسی سے زمینیں سیراب ہو جاتی ہیں، تو پھر 10% حصہ دینا واجب ہوتا ہے، نہ تو 20% حصہ ہوتا. بہرحال اس کی تفصیلات اپنی الگ ہیں. تو یہ عشری زمینیں ہیں، ہندوستان کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہ ساری کی وہ عشری زمین نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. اچھا، یہ ایک عشری زمین ہے. یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور ایک زمین خراجی زمین ہوتی ہے. خراجی زمین وہ ہوتی ہے کہ جو کافروں کی ملکیت میں ہو، کافروں کے قبضے میں چلی جائے، کافروں نے لے لیا ہو، یا کافر حکومت کے قبضے میں ہو، تو وہ زمین خراجی ہوتی ہے. اس زمین پر عشر واجب نہیں ہوتا، اس زمین پر ٹیکس واجب ہوتا ہے. پھر اس کی اپنی تفصیلات الگ ہیں. تو اگر مسلمانوں کی حکومت ہے تو وہ ٹیکس لیں گے اس زمین سے، اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ نہ عشر واجب ہوگا نہ خراج واجب ہوگا اس میں. پاکستان کی زمینیں عشری ہیں اکثر، کچھ وہ ہیں کہ جو عشری نہیں، ان عشر واجب ہوتا ہے، 10% حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوتا ہے جو بھی زمین سے پیداوار نکلے گی. ہندوستان کی زمینوں میں نہ عشر واجب ہے نہ خراج واجب ہے، کیونکہ یہ زمینیں ایک زمانے میں کافروں کی ملکیت میں چلی گئی تھی، پھر وہاں سے مسلمانوں کے پاس آئی ہیں. تو درمیان میں اگر کافروں کا واسطہ ہو جائے زمین پر، تو وہ زمین خراجی بن جاتی ہے. پھر یہ مسلمان حکومت حاصل کر لے اس کے بعد دے سب کو، تو پھر وہ عشری رہیں گے. لیکن اگر کافر حکومت لے لے تو پھر جو ہے نا وہ زمین خراجی بن جاتی ہے، کافر اس کو خرید لیں تو وہ خراجی بن جائے. اس کی اپنی تفصیل ہے، قیودات اور شرائط دیتے ہیں، بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اومما اخرجنا لکم من الارض، زمین سے جو پیداوار ہم نے پیدا کی ہے اس میں سے بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں. یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے، فرض کے حکم میں ہے. وہاں پر اب تو مقامی طور پر علماء سے معلوم کر لینا چاہیے کہ ہماری اپنی زمین کے پیداوار میں سے کچھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. یہ فرمایا کہ ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون، اور اس میں سے خبیث چیز کا ارادہ مت کرو، یعنی جو ردی چیزیں ہوتی ہیں، کھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، خراب چیزیں ہوتی ہیں، صدقات میں وہ نہ دیں، اچھی چیزوں کو دے اللہ کے راستے میں. وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، درا حال ہے کہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، یعنی خود کو اگر وہ چیز دی جائے تو آپ نہیں لیں گے، پھینک دیں گے، غصے میں آ جائیں گے، بھائی ہم فقیر نظر آ رہے ہیں، محتاج نظر آ رہے ہیں، یا ہم سوال کر رہے ہیں ان سے، ایسی چیزیں لا کے ہم کو ایسے فقیروں کی طرح ہم کو دے دیا، ایسی چیزیں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ تحفوں کو دیکھنے کے بعد ہم فقیر اور بھیک منگے ہم ان سے کہ بھیک کی طرح لا کر جو ہے نا چیز لا کے گھر میں پھینک کے چلے گئے ہمارے. تو فرمایا کہ جب خود کو دی جائے تو وہ چیز خود تو نہیں لیتے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. الا ان تغمضوا فی، مگر یہ کہ تم اس سے چشم پوشی کر جاؤ. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہیں، حمید ان تعریف کے قابل ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے نیاز ہے. ادھر ہٹ جائیے آپ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے نیاز ہے، یعنی ہمارے صدقات کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے اللہ کے خزانے میں کمی ہے، ہم دیں گے تو ان کے خزانے بھریں گے، ایسا نہیں ہے، بے نیاز ذات ہے. صدقہ ہم دیتے ہیں تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے. ہم دیں گے تو بھی ان کی شان میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے تو کوئی بھی فائدہ تو ان کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. دیں گے تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے، نہیں دیں گے تو ہمارے اپنے نقصان کے لیے. حمید ان تعریف کے قابل اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، تعریف والے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے چاہے سرکار نہ کرے، کرے نہ کریں، اللہ کا انعام ہم پر ہوتے رہتا ہے. اللہ کی خوبیاں ذاتی خوبیاں ہیں، بندوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی احسان کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اگر کوئی برائی کرے تو ہم جو ہے نا ان سے احسان کو روک لیتے ہیں. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، بندے مانے نہ مانے اللہ پاک بندوں پر خرچ کرتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات خوبیوں والی ہے، تعریفوں والی ہے، بڑی ذات ہے، اونچی ذات ہے، کمالات والی ہے. تو اس لیے اس ذات کے لیے جب صدقہ کر رہے ہیں تو اعلیٰ صدقہ کرنا چاہیے، اچھا صدقہ کرنا چاہیے. حمید ان کا ایک مطلب یہ بھی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اب یہاں سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھائی انسان جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، خاص طور پر شیطان جو ہے نا انسان کو خرچ کرنے سے جو ہے نا روکتا ہے، اور دو چیزیں بنیاد بنتی ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ شیطان انسان کو فقر سے ڈراتا ہے، مال دے دیں گے تو بچی کی شادی نہیں ہوگی، مسجد میں پیسے دے دیں گے تو جو ہے حج نہیں ہوگا، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے، بل ادا کرنا ہے کیسے ادا ہوں گے، کئی ساری قسم کی ضروریات ہوتی ہیں آدمی کی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی، ضروریات ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں. کاروبار میں پیسے نہیں بچیں گے، کاروبار شروع کرنا اس کے لیے پیسے نہیں رہیں گے، فلاں فلاں. تو شیطان ڈراتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے تو پھر جو ہے نا فقیر ہو جاؤ گے، پیسے کم پڑ جائیں گے، پیسوں میں کمی ہو جائے گی، تو آگے کی جو ضروریات ہے وہ تمہاری پوری نہیں ہوں گی. اس وجہ سے شیطان ڈراتا ہے. بچیوں کی اعلیٰ تعلیم ہے، بچوں کی اعلیٰ تعلیم ہے، کیسے دلوائیں گے وہ. تو ایک تو اس سے ڈراتا ہے، تو اس وجہ سے آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر اس خوف سے کہ آگے کے میری ضروریات کیسے پوری ہوں گی، پیچھے ہٹ گیا، خرچ کرنے سے رک گیا. یا کبھی مستقبل میں ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب تو پیسے ہے، لیکن فیوچر کے لیے بھی تو بچا کے رکھنا ہے مجھے، اپنے بڑھاپے کے لیے تو بچا کے رکھنا ہے مجھے. اب میں خود کمانے کے قابل نہیں ہوں گا تو میرے ہاتھ میں بھی تو کچھ پیسے رہے. جو ذات اب کھلا رہی ہے وہ ذات جبھی بھی کھلائے گی، جیسے اب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں تبھی بھی دیں گے اللہ پاک. اور دوسرا جو ریزن ہے، دوسرا جو سبب ہے جس سے شیطان انسان کو ڈراتا ہے، وہ یہ ہے، یا خرچ کرنے سے روک دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو فحش چیزوں میں، ناجائز کاموں میں، مصروفیات میں لگا دیتا ہے کہ پیسہ اس کا وہاں پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے. صدقات سے روکنے والوں کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں شریعت میں، جہاں جہاں صدقے کا حکم ہے وہاں وہاں بہت سے لوگ روکتے بھی ہیں، قربانی سے روکتے ہیں کہ بھائی جانور کا خون بہانے سے فائدہ کیا ہے، جانور کا خون بہانے سے خالی جانور ذبح ہو رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، گوشت کتنا کھائے گا انسان، اس سے اچھا یہ ہے کہ کسی غریب کو دے دیا جائے، وہ پیسے دیں گے تو اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی. اللہ پاک جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا اللہ نے، تو قربان کرنا ہے، اس کی جو رضا ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ الگ ہے بالکل، شریعت کا حکم ہے، چاہے اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہو نہیں ہو رہی ہو. صدقہ یعنی جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے تو ذبح کرنا ہے. قربانی سے تو روکیں گے، لیکن خود کی ان کی ذاتی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو بیجا اسرافات، فضول خرچیاں، گناہوں میں جو خرچ ہوتا ہے اس پہ کبھی ان کی نظر نہیں دوڑے گی. انٹرنیٹ کا خرچہ گھر کا الگ ہوتا ہے، ٹی ویوں کا خرچہ گھر کا الگ ہوتا ہے، گھر میں محفلیں ہو گئی تو ان کا خرچہ الگ ہے، گانے بجانے کا خرچہ الگ ہے، ویڈیو کا، فلموں کا خرچہ الگ ہے، تھیٹروں کا خرچہ الگ ہے، فونوں کے سبسکرپشن ہمارے جو ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے، ٹی ویوں کے، یوٹیوب کے، اس کے اس کے، ان کے خرچے اپنی جگہ الگ ہے، چینلز کے خرچے اپنی جگہ الگ ہوتے ہیں، کسی کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، کسی کو فلان کی عادت ہوتی ہے، وہ خرچے اپنی جگہ الگ ہیں، کسی کو شراب کی عادت ہے، اس کے خرچے اپنی جگہ الگ ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں تو گانے بجانے کی عادتیں لگی ہوئی ہیں، اس کے خرچے اپنی جگہ الگ ہیں، ناچنے گانے کی عادتیں ہیں، اس کے خرچے اپنی جگہ الگ ہیں، بے شمار جگہوں پر انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب شریعت یہ کہتی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک جانور کی قربانی کرو تو کہتے ہیں کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے اپنی زندگی میں، ناجائز جگہوں پر جہاں پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہاں پر جو ہے نا کبھی اس کی نظر نہیں جاتی کہ بھائی یہ میرا بیجا خرچ ہے، یہ وہ بیجا خرچ کو آدمی روکے سال بھر کا حساب لگایا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کتنے پیسے میں بچا سکتا ہوں، کتنے پیسے میں نے ضائع کیے ہیں، وہ روکے وہ خرچ کرے غریبوں میں، پتا چلے گا بیویوں کے بیوی بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کتنی کرتا ہے انسان، آؤٹنگ میں کتنے پیسے خرچے ہوتے ہیں، کسی کو تو ہفتے ہفتے کی عادت ہوتی ہے، ہر ہفتہ جانا ہوتا ہے، سال میں کتنے ہفتے نکل جائیں گے، مہینے میں چار اور پانچ، سال میں 50-60 ہفتے نکل جائیں گے، نہ جائے دو ہفتے نہ جائے، وہ پیسے جو ہے نا غریبوں میں صدقہ کر دے، یہاں پر تو $100 تو کہیں نہیں جائیں گے، باہر اگر بھی بچوں کے ساتھ کھانے کے لیے گئے $100-$200-$300 تو آرام سے نکل جاتے ہیں، وہ $300 میں ایک مہینے کا خرچ چل جائے گا آپ کے ان ممالک میں جن ممالک میں غریب بستے ہیں، بلکہ جہاں کی قیمتیں زیادہ ہیں، $100 بھی اگر آپ دے دیں گے مہینے کے 30,000 روپیہ بن جائیں گے، 30,000 روپیہ میں کتنے دنوں کا خرچ ان کا چلے گا، وہ پیسے روکیں آپ اپنی خواہشات کے، ناجائز جگہوں پر جو مال خرچ ہو رہا ہے وہ پیسے آپ روکیں، جہاں اسراف ہو رہا ہے وہاں پر آپ پیسے روکیں، گاڑیاں خریدی جا رہی ہوتی ہیں، فون ہر چند دن میں بدلنا ہوتا ہے، گاڑی ہر چند دن میں بدلنی ہوتی ہے، گھر میں بہترین سے بہترین چیزیں ہوتی ہیں، ڈیکوریشن کے لیے اتنا پیسہ بہایا جاتا ہے کہ بس آج کے زمانے میں تو یہی بنیادی چیزیں ہی ہو گئی، کپڑا ہے، فون ہے، گاڑیاں ہیں اور بہترین گھر ہے اور کھانے کے لیے آؤٹنگ ہے ہماری، بس ہوٹلنگ، یہ چار پانچ چیزوں کے لیے انسان سب کچھ کر رہا ہے، بس تفریح اس کا پیش نظر ہے، عیش اور عشرت کی زندگی گزارنا ہے، میرے دوستو یہاں کا عیش و عشرت ایک محدود عیش و عشرت ہے کہ چند اچھی چیزوں کے کھا لینے سے تمہاری راحت تفریح ہو جائے گی تمہاری، اس کے لیے سب کچھ ہے، اس کے لیے دین کی کوئی فکر نہیں ہے، عیش و عشرت اگر آپ اس کا صحیح مزہ لینا ہے تو وہ جنت میں ملے گا آپ کو، پھر وہاں پر آپ کی خواہشات سوچنے سے پوری ہوتی چلی جائیں گی، بس دل میں خیالات آئیں گے فوراً ہی اس کی تعمیل ہوگی، ایسے خادم موجود ہوں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، ایسی حوریں موجود ہوں گی، ایسی خوبصورتی وہاں پر ہوگی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، ایسے باغات وہاں پر ہوں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، ایسی نہریں ہوں گی کہ وہاں تصور نہیں کر سکتے، ایسے پھل اور فروٹس ہوں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ پھل توڑیں گے پھل کا مزہ اپنی جگہ ہے، بعض درخت وہ ہوں گے پھل توڑیں گے تو پھلوں میں سے جو ہے نا لباس نکل کر آئے گا پہننے کے لیے، پھل میں سے آپ کو لباس ملے گا، اور پھل توڑنے کے لیے آپ کو باغ میں جا کے یہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے محنت کر کے گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے جانے کی ضرورت نہیں ہے، شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی، وجن الجنتی نیدان، بالکل قریب میں لیٹے لیٹے آدمی توڑ سکے گا، بیٹھے بیٹھے آدمی توڑ سکے گا، ہر پھل کا مزہ الگ الگ ہوگا، ہر پھل کا ذائقہ اپنی جگہ الگ الگ ہوگا، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ پھلوں میں سے حوریں نکلیں گی، کیا اللہ پاک نے کیسی اللہ اب سوچیے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ یہ بھی حضور نے بتایا ہے کہ بھائی ایسی نعمتیں ہیں کہ تصور بھی تم نہیں کر سکتے، ولا خطر علی قلب بشر، سننا تو دور کی بات ہے دیکھنا تو دور کی بات ہے، تمہارے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا ایسی نعمتیں ہیں، تو وہاں ہے اصل ہماری راحت، وہاں ہے اصل ہماری تفریح، وہاں پر ہے آدمی کی جو ہے نا اصل سیاحت، یہاں کچھ نہیں ہے، تو شیطان جو ہے نا بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے شیطان بنیادی طور پر دو چیزوں سے ڈراتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ فقر کا اندیشہ انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، فقر کا خوف پیدا کر دیتا ہے، فقیری کا، مفلسی کا، اور دوسرا یہ ہے کہ ناجائز کاموں میں، فحش کاموں میں لگا دیتا ہے، تو وہاں سے آدمی نکلتا نہیں ہے کہ وہ پیسہ لے کر جو ہے نا صحیح راستے پر خرچ کر سکے، پھر اس کی اپنی وہ ضروریات بہت ساری ہو جاتی ہیں، پھر وہ اسی میں لگا ہوا ہے، تو وہاں سے پیسہ بچتا نہیں ہے، اسی میں لگ رہا ہے، اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے، شیطان اتنا زیادہ مزین کر دیتا ہے دنیاوی زندگی کو، آدمی اسی میں ہو گیا، بس اب نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نوبت ہی نہیں آ رہی ہے، موقع ہی نہیں مل رہا ہے، تو صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یہ دو اسباب بنتے ہیں اس آیت میں جو بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد فرمایا اچھا شیطان کی طرف سے تو یہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن یاد رکھو کہ جہاں شیطان کا تمہارا تم سے وہ وعدہ ہے، شیطان تم کو اس طرح ڈراتا ہے، تو اللہ ابھی تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تم کو بلا رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ ہے کہ تم ہمارے راستے میں خرچ کرو گے تو مغفرت تو تمہاری ہو ہی جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ تم کو اضافی اجر ملے گا، دنیا میں ہی ملے گا، آخرت میں ہی ملے گا، پھر خوش دلی کے ساتھ آدمی جب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوٹاتے ہیں، پھر دل کے راضی ہونے کے ساتھ آدمی دے، دل میں تنگی نہ ہو. صدقات جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، صدقات کا جو اثر ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ وہ دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے خرچ کرتے وقت میں. دل میں اگر تنگی آ گئی ہے تو پھر ثواب تو ملے گا آپ کو، اللہ پاک دے دیں گے، لیکن دل کی صفائی، دل کی خوشی اور دل کے اطمینان کے ساتھ جب آپ دیتے ہیں تو اس کا اثر بالکل الگ ہوتا ہے. پھر تو فرمایا اللہ واللہ یعدکم مغفرتا منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا، وفضل اور زیادہ دینے کا، اور یہ زیادہ اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. بندے جتنا چاہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ اتنا لوٹائیں گے. آدمی دیتے جائے اللہ پاک جو ہے نا اتنا ہی زیادہ دیتے چلے جائیں گے. اتنی دولت اللہ نے دی ہے. قارون کے خزانوں کا قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا، ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم واتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ. اس کے اتنے خزانے تھے، اتنے خزانے تھے کہ خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ تھی کہ بڑے بڑے پہلوانوں کی ایک جماعت اس کو اٹھایا کرتی تھی. اب اندازہ لگائیے، یعنی کنجیاں جب اتنی زیادہ ہوں کہ ایک آدمی بھی نہیں اٹھا رہا ہے بلکہ جماعت اٹھا رہی ہے اس کی کنجیوں کو، تو خزانوں کا کیا عالم ہوگا؟ پھر کتنے خزانے ہوں گے؟ پھر اللہ نے دیا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. مسلمان کو بھی دیں گے، غیر مسلموں کو بھی دیں گے. اللہ کی صداقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر یقین ہو، خرچ کرے گا تو پھر اللہ پاک دنیا میں بھی دیں گے. علیم، اور اللہ جانتے بھی ہیں، بندوں کی صدقات کو جانتے ہیں، کس نیتوں سے بندے صدقہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، کتنا اخلاص بندوں کے عمل میں پایا جاتا ہے وہ جانتے ہیں، کتنا ریاکاری ان کے اندر ہوتی ہے وہ اللہ جانتے ہیں، احسان کرنے کے بعد صدقہ دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں یا نہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں، ریاکاری سے اگر صدقہ کریں تو وہ بھی اللہ جانتے ہیں. تو اس لیے اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے. فرما یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس شخص کو حکمت دے دی جائے تو اس کو بہت سا خیر دے دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر وہی لوگ جو عقل والے ہیں. حکمت کے معنی کیا آتے ہیں؟ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے حکمت کے. ایک معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دینی سمجھ. حکمت کے اصل معنی آتے ہیں کسی بھی کام کو، کسی بھی قول کو، کسی بھی فعل کو پوری بصیرت کے ساتھ، پورے کمالات کے ساتھ، پورے اوصاف کے ساتھ ادا کرنا، یہ حکمت کہلاتا ہے. ایک نسبت حکمت کی بندوں کی طرف ہوتی ہے، ایک نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کے اللہ پاک حکیم ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمام اشیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پوری حکمت کے ساتھ، کہ اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کی جو ابتدا ہے، اس کی جو انتہا ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، اس کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں، خوبیاں کیوں ہیں، نقصانات کیوں ہیں، کب فائدہ ہوگا، کب نقصان، ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر کسی چیز کو پیدا کرنا اللہ کی طرف جب منسوب ہو تو وہ حکمت کہلاتا ہے. اور بندوں کی طرف جب منسوب ہو تو اس کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کو، کسی بھی قول کو یا کسی بھی فعل کو ادا کرنا پورے کمالات کے ساتھ، پورے اوصاف کے ساتھ. ایک معنی اس کا یہ ہے. ایک معنی حکمت کے خود قرآن پاک کے آتے ہیں. قرآن مجید میں خود حکمت سے قرآن مراد لیا گیا، کہیں اس سے مراد حدیث مراد لی گئی، کہیں اس سے مراد علم دین مراد لیا گیا، کہیں اس سے دینی فہم مراد لی گئی ہے، اور کہیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اس سے مراد لی گئی. حکمت سے مراد ہے خشیت، اور حدیث میں خود اللہ کے نبی نے معنی بیان فرمائے، الحکمت رأس الخشیہ یا رأس الحکمت یا الخشیہ، کہ اصل جو حکمت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سارے معنی مراد لینا یہاں پر صحیح ہے، جتنے حکمت کی تعریفیں ہوتی ہیں ساری مراد لینا صحیح ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت دے دی گئی، بصیرت ادا کر دی گئی، ایسی دینی سمجھ بوجھ ادا کر دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خشیت ادا کر دی گئی، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو بہت کچھ دے دیا گیا، پھر اس کو مزید کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بندے حکمت کے ساتھ، یعنی جس کو اللہ کی طرف سے حکمت ملتی ہے، تو پھر وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے، اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور دنیا کی ضروریات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. پھر یہاں پر اس کا تعلق جو ہے نا ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ جن کو حکمت دے دی گئی، دینی سمجھ دے دی گئی، دینی بصیرت دے دی گئی، فہم اللہ پاک نے ان کو صحیح عطا فرمائی ہے، تو وہ مال کو خرچ کرتے ہیں آخرت کو سامنے رکھ کر، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر، یہاں کی چند روزہ زندگی، یہاں کے چند روزہ منافع کو پیش نظر نہیں رکھتے. اخروی منافع جو حقیقی ہوتے ہیں، نہیں دیکھے بغیر بھی، نہ دیکھے بغیر بھی وہاں کے لیے خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. یہ تو فرما یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ پاک حکمت دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, یعنی دینی فہم جو ہے نا اللہ پاک دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جس شخص کو حکمت دے دی جائے تو اس کو بہت سا خیر دے دیا گیا. تو ساری چیزیں اس کے سارے افعال پھر ویسے ہی ہوتے ہیں, پھر وہ ہوتے ہیں کہ جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق, اللہ کے منشے کے مطابق. اور اس کا جزوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی فوائد بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس کا اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے. اور چونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے تو دینی فائدہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے. وما يذكر الا اولو الالباب, اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر عقل مند لوگ. اس کے بعد فرمایا, ایک دو آیتیں دیکھ لیں. وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو, او نذرتم من نذر, یا جو کچھ بھی تم نذر مانو, فان الله يعلمه, تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتے ہیں. وما للظالمين من انصار, اور ظالمین کا, ہر سے تجاوز کرنے والوں کا, ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو خرچ کرو گے اللہ پاک جانتے ہیں, اور بندہ جو نظر ماننے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں, تو اس کا پورا اجر دیں گے اللہ پاک. اور نظر مان لیں تو نظر کا ادا کرنا ضروری ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نظر مانی جا سکتی ہے, بہتر نہیں ہے منت ماننا, نظر ماننا یہ بہتر نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے مان لی ہے تو پورا دینا, پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اس کا. کہتے ہیں نا کہ اگر صحیح کوئی بیمار ہو گئے تو نظر مان لیتے ہیں کہ شفا ہو گئی, تو 100 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. اگر شفا ہو گئی, یہ کام بن گیا, تو جو ہے نا اللہ کے راستے میں 1000 روپیہ صدقہ کریں گے. اگر فلاں کام ہو گیا تو حج کو چلے جائیں گے, عمرہ کر لیں گے, وغیرہ وغیرہ. تو نظر تو مانی جا سکتی ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بہتر نہیں ہے. بھائی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ یہ کام کر دیجئے بس. یہ کیا شرط آپ لگاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو آپ کے لیے پیسے ہم دیں گے؟ اللہ سے کیا شرط لگائیں گے آپ؟ اگر آپ, اے اللہ یہ کام ہمارا ہو جائے, ہم کو شفا مل جائے, تو جو ہے نا ہم جو ہے نا 100 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. تو اس کے بغیر پڑھیں آپ, شکرانے میں اللہ سے مانگے کہ اللہ کام بنا دیں, جب بن گیا تو جو ہے نا 100 رکعت شکرانے میں ادا کریں آپ. لیکن شرط اللہ سے آپ لگا رہے ہیں. اسی لیے بعض علماء سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ بھائی یہ جو نظر ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رشوت دینا ہے. نظر جو ہے وہ اللہ کو رشوت دینا ہے کہ آپ یہ کام کریں, آپ ہم یہ پیسے دیں گے, آپ یہ کام کر دیجئے, ہم آپ کی عبادت کریں گے 100 رکعت, آپ یہ کام کر دیجئے, ہم جو ہے نا آپ کے گھر کے آ کر, گھر کے پاس آ کر طواف کریں گے, آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے. وہ تو رشوت کی خیر, مطلب مذاق میں جو ہے نا یہ بات کہتے ہیں. تو صحیح, بہتر تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا نظر نہ مانے, لیکن اگر مان لے تو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے ذمے میں. اور نظر بھی وہ ماننا, اس کے بھی قسمیں ہوتی ہے پھر. کچھ چیزوں کی نظر ماننا صحیح نہیں ہوتا, کچھ چیزوں کی نظر ماننا صحیح ہوتا ہے. تو بہرحال نظر اگر کسی نے مان لی ہے تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جب بندہ پورا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا پورا پورا اجر بھی دیں گے. فرما ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو تو یہ اچھی بات ہے, وان تخفوها وتؤتوها الفقراء, اور اگر تم صدقات چھپا کر ادا کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے, یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. ويكفر عنكم من سيئاتكم, اور اللہ تبارک و تعالی تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی, والله بما تعملون خبير, اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہیں تمہارے اعمال سے, خبر رکھنے والے ہیں تمہارے اعمال کے. صدقات کے بارے میں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ صدقہ انسان علانیہ بھی دے سکتا ہے, صدقہ انسان چھپا کر بھی دے سکتا ہے, لیکن چھپا کر صدقہ دینا یہ افضل عمل ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت میں کچھ ہی مخصوص لوگ وہ ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں اللہ پاک جگہ دیں گے, ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ جو صدقہ اتنا چھپا کر دے کہ دائیں ہاتھ سے اگر صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اس کی بڑی فضیلت ہے. اب ہم تو صدقہ کرتے ہیں, اس کا اندازہ لگائیے, حکومت کی طرف سے کمبل بٹتے ہیں سردیوں کے موقع پہ کمبل بٹتے ہیں, تو لینے والا تو غریب ہوتا ہے, دینے والے کے 10 ہاتھ ہوتے ہیں اس کے اوپر فوٹو. محلے کا لیڈر بھی آ گیا, اور ایم این اے بھی آ گئے, ایم ایل اے بھی آ گئے, 2-4 اور محلے والے لوگ آ گئے, سب مل کے ایک کمبل لے رہے ہیں. لینے والا ایک آدمی ہے بیچارہ, جو ہے نا اگر غیرت مند ہو تو عزت کے مارے مر جائے گا وہاں پر, مجبور ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. راشن تقسیم کر رہے ہیں, پوری کمبل, پورا اسٹیج سجا کر, فوٹوؤں کے ساتھ, ویڈیو کے ساتھ, غریب یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ کہ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کی غیرت کا سودا کیا جاتا ہے, وہاں دکھانا ہے عوام کو. اتنے پیکیجز ہم نے تقسیم کر دیے, اتنے کمبل ہم نے تقسیم کر دیے, اتنے بسترے ہم نے تقسیم کر دیے. ایک چندہ کے لیے, تعاون کے لیے آپ درخواست کریں, ایک عمومی جو ہے نا اس کا ایک اعلان کریں کہ بھائی اتنے ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کی گئی, ہر ایک کی فوٹو لینا, ویڈیو ڈالنا, کتنی خبی بات ہے میرے دوست, کتنی بری بات ہے. عجیب و غریب صدقات کے بارے میں جو ہے نا جو صورت حال سامنے آتی ہے, بڑی حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ترغیب کے لیے انسان کو آلریڈی اعلان بھی دینا چاہیے, بھائی جہاں پر موقع ہے ترغیب دینے کا, جہاں پر آپ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, چندہ کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھا اللہ کے راستے میں دو, تو اس موقع پر علیہ اللہ آپ بھی خود اپنے ہاتھ سے دے دیں, لوگ سب کے سامنے دے دیں تاکہ سب کو ترغیب ہو, ایک ماحول بنے تو تعاون زیادہ سے زیادہ ہو سکے. ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ تو غریبی کا مذاق ہے یہ سیدھا سیدھا, کہ ہر آدمی کو دیتے جا رہے ہیں اور الگ الگ زاویوں کے ساتھ اس کی جو ہے نا فوٹو بن رہی ہے, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بن رہی ہے, ایک ایک نہیں چار چار پانچ پانچ کیمرے لگے ہوتے ہیں, ایک پیچھے ایک سامنے ایک دائیں ایک بائیں ہر زاویے سے, بعد میں اس کے بعد اس میں سے چن کے جو ہے نا جس میں اچھی فوٹو ہے کلیئر ہے وہ جو ہے نا عوام کے سامنے آتی ہے, وہ جو ہے نا پیپروں میں چھپتی ہے. پھر یہ صورت حال ہے ہمارے سرکات کی, کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے سرکات کو چھپا کر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیاحت کو معاف فرمائیں گے اس طرح صدقات دینے سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال سے باخبر بھی ہیں. تو بہرحال یہ جو رکوع چل رہے ہیں تو آگے بھی وہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق اصولی ہدایات جو ہے نا وہ ذکر کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ اصول اور آداب آئے تھے, یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق جو اجر ہے اس کے متعلق جو آداب ہے, اور انسان جو ہے نا کب کب صدقات سے رکتا ہے, کون سی چیز انسان کو صدقے سے روکنے والی ہوتی ہے, ان کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے, قرآن پاک کے پڑھنے کو سننے کو قبول فرمائیے, اس مدرس کو قبول فرمائیے, جمع ہونے کو قبول فرمائیے. یا اللہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے, قرآن پاک کے علوم ہمارے اندر منتقل فرمائیے, قرآن پاک سے تعلق نصیب فرمائیے. یا اللہ قرآن پاک سے انسیت نصیب فرمائیے, اس کو سیکھنا سکھانا ہمارے لیے آسان فرمائیے, اس کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. یا اللہ اس کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, اس کو ہمارے لیے سفارش بنائیے, اس کو ہمارے لیے حجت بنائیے, قبر کی زندگی میں راحت کا ذریعہ بنائیے, آخرت کی زندگی میں نجات کا ذریعہ بنائیے, اپنے ہاں شافع اس کو بنائیے. یا اللہ ہمارے حق میں مشفع اس کو بنائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائیے, حضور کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرمائیے, قبر کے اور آخرت کے مراحل کو آسان فرمائیے. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرمائیے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جو جن کو نکاحوں کی ضرورت ہے, رشتوں کے ڈھونڈنے میں وہ لگے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے. یا اللہ جن کو اولاد کی ضرورت ہے, یا اللہ ان کو صاحب اولاد بنائیے. یا اللہ جن کو اولادیں ہیں, یا اللہ ان کے اولادوں کے نیک بنائیے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. یا اللہ جن کو روزگار کی ضرورت ہے ان کو روزگار نصیب فرمائیے, حلال روزی نصیب فرمائیے. یا اللہ جو روزی سے لگے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائیے, ہم سب کی جان میں مال میں عزت میں صحت میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ سب کی زندگیوں میں خیر اور برکت نصیب فرمائیے, دلوں میں محبتوں کو پیدا فرمائیے, نفرتوں اور تنفروں کو ختم فرمائیے, عداوتوں کو ختم فرمائیے, دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائیے, دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائیے, فرائض کو سنتوں کو مستحبات کو ادا کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے, ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.